يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. علم إعجاز قرآن، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے ناسخ و منسوخ پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے جمع تدوین قرآن پڑھا تھا، آج علم إعجاز قرآن ہے. یعنی قرآن کا وہ علم جو جس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یا قرآن ایک عاجز کر دینے والا کلام ہے. یہ جو قرآن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جس کو علوم القرآن کہا جاتا ہے یا قرآن ایک سائنسز کہا جاتا ہے، تو سائنس کے بارے میں معلوم ہے نا ہم کو کہ سائنس اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی بہت ہی ڈیپ نالج، جو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیپ نالج. تو قرآن ایک سائنسز یا علوم القرآن یعنی قرآن کے بارے میں وہ ڈیپ نالج کہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے نزول قرآن سے یعنی جب وہ نازل ہو رہا تھا، یا اس وقت جو ماحول تھا، یا اور وہ بہت ساری چیزیں کہ کن صورتوں میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، یا اس کا پس منظر کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور قرآن سمجھ میں آتا ہی اس وقت ہے جب ہم اپنے پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کے لیے خود اپنے طور سے تیار ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ بے دلی سے اس کو پڑھا جا رہا ہو تو کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. جسے کہا گیا تھا نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ جو راضی اور کشاف نے جو تفاسیر لکھی ہیں، تو اگر جب تک کہ ہم اس کو اپنے دل پر نہ لیں، خود سے اندر سے سمجھنے کے اپنے اندر ایک شعور پیدا نہ کریں، تب تک یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ علم اعجاز قرآن یعنی قرآن کریم کو اعجاز یا معجزہ کہا گیا ہے، اور یہ تو ہم سب الحمدللہ ماشاءاللہ آپ تو قرآن میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق دے. کہ اعجاز کا جو لفظ ہے وہ اجز سے نکلا ہے، عین جیم زائی، اجز سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کام کی ادائیگی میں ضعف، کمزوری یا عاجزی، اور اس کے مقابلے میں لفظ قدرت ہے. یعنی اگر ہم اس کو عام اردو زبان میں لیں گے تو عاجزی کیا ہے؟ عاجز ہو جانا، کمزور ہو جانا، دب جانا کسی کے سامنے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قدرت، طاقت. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ معجزہ نکلا ہے، جس سے مراد ایسا عمل ہے جو اپنی عادت کو توڑ کر بطور چیلنج وجود میں آئے اور اس کا کوئی مد مقابل نہ ہو. ٹھیک ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ معجزہ کا لفظ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. یعنی قرآن کے لیے معجزہ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، نہ ہی احادیث میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بلکہ قرآن میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے، نشانی، دلیل، علامت، برہان. نشانی، دلیل، علامت، برہان، یعنی خود قرآن کے لیے قرآن معجزے کا لفظ نہیں استعمال کرتا، بلکہ نشانی کا لفظ استعمال کرتا ہے، دلیل کا لفظ استعمال کرتا ہے، علامت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور برہان کا لفظ. جیسے کہ جب اگر آپ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے پڑھیں گے تو وہاں پر بھی نشانی کا لفظ آتا ہے. اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو تسع آیات یعنی ان کو نو نشانیاں دی گئی تھیں، بطور معجزے کی دی گئی تھیں ان کو نو نشانیاں، ایک طرح سے معجزے تھے ان کے وہ، تو وہاں پر بھی جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ بھی نشانی کا لفظ ہے. تو قرآن میں جو معجزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی، دلیل یا علامت کے ہے، یا برہان کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب تھی، اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ بہت ہی زبردست عظیم کتاب ہے، نہ اس کے باطل اس کتاب کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ دانا و محمود ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایسی تھی کہ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے جب اس کتاب کے بارے میں چیلنج کیا گیا کہ کوئی اس جیسی ایک آیت، کوئی اس جیسی ایک صورت بنا لائے، تو اس زمانے میں جو عرب لوگوں کو سب سے زیادہ جو ان کو اپنی عرب دانی پر زوم تھا، اور وہ ایک فخر اور غرور میں مبتلا تھا، کہ اس لیے اس بنا پر وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، کہ اجمی زبانوں کا مطلب کیا تھا؟ یہ دوسری زبانوں کا مطلب تھا کہ بالکل یہ ڈم زبانیں ہیں، کچھ اس میں الفاظ ہی نہیں ہیں. اور اس کی آپ اس اندازہ لگائیے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک تلوار کے لیے جو قرآن کریم میں سوری عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے کہ قرآن ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار کے لیے کتنے الفاظ ہوں گے، اردو میں کتنے الفاظ ہوں گے دیکھا جائے تو، تلوار ہے اور شمشیر ہے اور سیف، بھی کہتے ہیں نا، ویسے تو عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم سیف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں تلوار کے لیے 500 سے زیادہ الفاظ آئے ہیں، 500. اب آپ تصور کریں اس کی جو ہم کہتے ہیں نا وسعت، اس کی بلاغت کا اور اس کی فصاحت کا. فصاحت کہتے ہیں کہ کسی بھی جملے کو جہاں وہ جملہ آنا چاہیے تھا وہی جملہ لایا جائے، یعنی اس لفظ میں اتنی وسعت ہو، اس میں معنی ایسے پوشیدہ ہو کہ اس سے بہتر کوئی اور لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی اس سے بہتر کوئی اور جملہ یا لفظ ہو نہیں سکتا تھا. تو فصاحت کے اعتبار سے بھی اور بلاغت کے اعتبار سے بھی دونوں طرح سے قرآن کریم اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. جب قرآن کریم نے چیلنج کیا تو اس وقت اتنے سارے لوگ موجود تھے، وہاں پر یہود بھی موجود تھے جو کہ پیدائشی طور پر عربی تھے، وہاں پر مشرقین عرب بھی موجود تھے جو جن کو اپنی عرب اپنی زبان پر بہت زیادہ زور تھا، یعنی زوم تھا. اس کے باوجود بھی اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. اور اسے مسلمہ کذاب کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نا جھوٹی نبوت کا، اور اس نے خود سے کچھ آیتیں بھی گھڑ لی تھیں کہ وہ آتا ہے نا کہ جیسے علم ترا کیف فعل رب کبھی اصحاب الفیل آتا ہے، یا پھر ایسی کچھ آیتیں ہیں، تو اس نے جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کچھ اس طرح سے کہ الفیل ملفیل اس طرح سے. جی ہاں، تو خود جو جن لوگوں نے اس کی یعنی جو اس کی نبوت کو مانتے تھے نعوذ باللہ، یعنی حالانکہ اس کی جھوٹی نبوت تھی، تو انہوں نے صرف اپنی عصبیت کی بنا پر یعنی قبیلہ پرستی کی بنا پر اس کی نبوت کو مانا تھا، ورنہ وہ لوگ خود ان کی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں کہ وہ لوگ اس کی خود کی جو اس نے قرآن گھڑا تھا اپنے طور پر جو کہتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بھی کوئی عربی ہے، یعنی خود انہوں نے اس کی موجودگی میں کہا جاتا ہے کہ کئی غلطیاں اس کی نکال دی تھیں. ایک مقفہ نامی ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کوشش کی کہ چلو کیوں نہ دیکھا جائے کہ اس میں زور آزمائی کی جائے جو چیلنج کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آخر میں جب انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی اور بعد میں وہ تائب بھی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا قرآن کا، یعنی کوئی اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا. اور آج تک بھی وہ چیلنج باقی ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، نہ ہی اس کا کوئی جواب دے سکا ہے. تو یہ دراصل یہ کس بات کی نشانی ہے کہ یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، ایک معجزہ ہے. پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جادو کا بہت زور تھا، جیسے جادوگر آئے تھے، آپ نے دیکھا نا کہ بار بار ہم جو ذکر پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا فرعون نے کہ ہر ماہر جادوگر کو بلایا جائے، تو ہر طرف سے جادوگر آئے، تو اس زمانے میں جادوگری کا زور تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات ایسے دیے کہ اس جادو کو کیا اس ان کے معجزے نے ختم کر دیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ جب وہ اہل روم ان میں جو وہاں پر وہاں کی جو اس وقت علم کا بہت زور تھا اور طب کا بھی بہت زور تھا، یعنی ان کی کتاب یعنی اس وقت زمانے میں بھی ان کے پاس وہ کتابیں لکھی ہوئی تھی علم طب کے بارے میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ قرآن تھا. خود ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی نبی نہیں جس کو معجزات عطا نہ کیے گئے ہوں، جیسا تقاضا تھا ان پر انسان ویسا ایمان نہ لایا، مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی یعنی قرآن و سنت کی وحی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی، مجھے امید ہے کہ روز قیامت میں سب سے زیادہ تابے دار لوگ پاؤں گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے مراد ہے کہ نہیں وحی جو آتی تھی آپ کو، تو وحی کس صورت میں آتی تھی، اور وحی کیا کہلائی؟ قرآن کہلائی نا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. دراصل کیا ہے یہ؟ وحی الہی ہے یہ. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا آپ کو معجزہ تھا، اور جس پر کوئی جو ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر کچھ لوگ جو ہے معجزہ اور جادو اور کرامت میں فرق نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اردو کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، جیسے ایک شعر بہت کہا جاتا ہے کہ نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضہ لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. تو یہ جو صوفیزم جب پیدا ہوا تو خرقہ ایک لفظ بہت مشہور ہوا، اور اتنی جھوٹی جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ جو جھوٹی احادیث بتائی جاتی ہیں تو اس میں خرقے کا لفظ بہت آتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جھوٹی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو خرقہ پہنایا تھا، یعنی پھٹا ہوا لباس، پیوند لگا ہوا لباس. اور خرقے عادت جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو عادت سے باہر نکل جائے، اور جو خلاف قانون خلاف قدرت ہو، جو انسان کے ہاتھ سے ہو جائے ایسا کام. اور انہوں نے اس کے معنی میں اردو ڈکشنری میں اگر آپ جا کر دیکھیے گا اپنے پاس اگر گھر پر ہو تو، اس میں انہوں نے کہا کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت، یہ دو چیزیں دی ہیں انہوں نے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ کرامت اور معجزہ دونوں میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ بات ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنا آج ہمارے یہاں جو بدعت، جو کرامات اور جو ایسی قسم کی کتابیں جو آج ہمارے پر موجود ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں کہ ہمارا اردو کا لٹریچر آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، خصوصاً انڈیا پاکستان میں اور دوسری جگہ پر بھی ہوگا، ہماری نظر سے نہیں گزرا شاید وہ، کہ یہ جو کرامت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ بدعتوں کا شکار ہو گئے، یا بہت سارے لوگ دین کی راہ سے ہٹ گئے. جو صوفیزم پیدا ہوا بعد میں، جو صوفیزم میں جو ایک اس کی ایک غلط صورت جو تھی، جس کا کوئی تصور اسلام نے ہم کو نہیں دیا. تو یہ سب چیزیں کہاں سے پیدا ہوئیں کہ ہم نے اس معجزے کو اس کے معنی ہم نے غلط لے لیے. اور معجزہ دراصل یہ اردو میں بتایا گیا ہے تاکہ اس کے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی دلیل، نشانی، برہان کو سمجھنے میں لوگوں کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے معجزے کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو کیا کیا کہ معجزے اور کرامت کو ایک کر دیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ معجزہ اور کرامت ایک ہو سکتا ہے؟
نہیں
ہو سکتا. اور یہاں اسی فرق کو انہوں نے بتایا ہے کہ جادو بھی دیا انہوں نے کہ معجزہ اور جادو کیا ہے اور معجزہ اور قیامت کیا ہے. ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. بعض لوگوں نے معجزے کا انکار کرتے ہوئے اسے جادو کا نام دے دیا، جیسے فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں کہا، جبکہ کچھ نے کسی نیک شخص پر ہونے والی کرامت میں غلو کرتے ہوئے اسے بھی معجزے کا درجہ دے دیا، جبکہ معجزہ جادو اور کرامت میں بہت واضح فرق ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو بات آتی ہے کہ ید بیضہ لیے پھرتے ہیں آستینوں میں، یہ شعر بہت مشہور ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں صوفیوں کو کیا درجہ دے دیا گیا؟ نعوذ باللہ کس کے برابر؟ موسیٰ علیہ السلام کے برابر. ید بیضہ کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو صوفی کیا وہ درجہ پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. جو کوئی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، کوئی کتنا بھی بڑا پیر بن جائے، ولی کا مطلب یہ کہتے ہیں، پہلے بتاؤ ہم ولی کا اگر مطلب سمجھ جائے تو یہ ساری بدعت اور خرافہ سے ہم خود ہی باہر آ جائیں. تو کوئی انسان کتنا بھی بڑا بن جائے وہ نبیوں کا مقام نہیں پا سکتا. اور کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، نبی کی خواہش پر نہیں آتا، نبی کے کہنے پر نہیں آتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جب آتا ہے. اگر ایسی ہونا رہتا تو اللہ کے رسول سے کتنی بار تقاضا، یعنی اللہ کے رسول کی کتنی خواہش تھی کہ کوئی ایسا معجزہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ عرب کے لوگ جو ہے بات مان لیں. لیکن کیا آپ کی خواہش پر معجزہ آیا؟ نہیں. جب اللہ کی طرف سے بات ہوئی تبھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تبھی معجزہ آتا تھا. تو یہ جو ہے ہم کو فرق کرنا ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر غلط اس کا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جادو صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے. ان کے جادو کی وجہ سے اسے یہ خیال لگا کہ وہ دوڑ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ڈالی گئی تھیں رسیاں، جب جادوگروں نے ڈالی، تو ان کو کیا لگا؟ ان کی جادو کی وجہ سے اسے خیال لگا کہ وہ دوڑ رہا ہے. اسی طرح سے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا اور وہ ایک بہت بڑا جادو بنا کر لائے. تو جادو ہم نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا نا، جب سحر کا لفظ آپ کو معنی بتائے گئے تھے نا قرآن کی تفسیر میں، کہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقتی طور پر ایسا وہ جادوگر ایسا وہ کچھ ڈال دیتے ہیں اثر کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھ نہیں پاتا. ہاں، اس کو کچھ چیز جو نظر آنی ہوتی ہے جو اثر ہے وہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. جب سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیضہ ہی صعبان مبین، تو اچانک وہ ایک واضح اجدا تھا جس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کو کیا کیا تھا، یعنی جو معجزہ ان کو دیا گیا تھا اس جادو کو اس نے ختم کر دیا. جو اجدا آپ کو دیا گیا، یعنی آپ نے اپنی لاٹھی جب ڈالی تو وہ اجدا بن گئی، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس جادو کو ختم کر دیا. اسی طرح جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے جبکہ معجزہ دائمی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید ایک دائمی معجزہ ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسلسل جادو کو قائم نہیں رکھ سکتے، تھوڑی دیر تک اس کا اثر ہوتا ہے، جبکہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. معجزہ چیلنجنگ ہوتا ہے، جس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، ہے نا، تو اس چیلنج کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے یہ کہ کوئی کر سکے؟ نہیں کر سکے. اسی طرح سے کوئی اپنی لاٹھی ڈالے اور وہ اجدا بن جائے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بڑا جادو بنا لائے ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے معجزہ رسول ہونے کی سچی اور قطعی دلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے. اور یہ بات بہت خاص طور سے قابل غور ہے کہ معجزے کا انکار کفر کی حد تک لے جاتا ہے انسان کو. کیوں کفر کی حد تک لے جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ رسالت کا انکار اور وہ ایک اور آگے کی بات آئے گی. جی،
حق کو جھٹلانے کی بات.
ٹھیک ہے، حق کو جھٹلانے کی بات مین آپ دیکھیں، کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے. اور اگر آپ معجزہ کا انکار کریں تو نعوذ باللہ پھر آپ تو اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں ایک طرح سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو کفر کی حد تک آ گیا، کیونکہ بعض تفاسیر جو ہے، بعض تفاسیر میں آپ کو ایسا ملے گا جو آخر میں جب ہمارا تفسیر کا چیپٹر آئے گا اس میں ہم پڑھیں گے کہ کون سی تفسیر جو ہے قابل اعتماد ہے اور کون سی جو ہے ناقابل اعتماد ہیں. تو بعض تفاسیر میں جو ہے معجزے کا انکار کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں، چونکہ اس کو قرآن کو آج دنیاوی سائنس کے تحت سمجھنا چاہتے ہیں، یا قرآن کو یورپین کنٹریز کے مطابق یا مستشرقین کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر میں جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر ایسا پیش کیا کہ معجزہ جنات کا بھی انکار کیا گیا، جنوں کا انکار کیا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، اور ایسی بہت ساری چیزوں کا انکار کیا گیا. تو اسی بنا پر اس کو کفر کا درجہ قرار دیا گیا کہ اگر جو معجزات کا انکار کرتا ہے اس کو کفر کی حد تک وہ چلا جاتا ہے. پھر معجزہ دکھانا رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ رونما ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے معجزہ خود پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تو ان کا عصا اپنا کام کر دکھاتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہمیشہ جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جب بھی وہ کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے اور نابینا کو بینا کر دیتے تھے، تو ہمیشہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے بِإِذْنِ اللہ، ہے نا، کہ ہم وہ جب بھی یہ سب کام ہوتا تھا وہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ اللہ کے اذن کی وجہ سے تھا، یعنی کسی انسان کے بس کی بات نہیں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ، کیونکہ نبی بھی کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، تو وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ معجزہ اس کو دیا گیا ہے نبی کو، تو وہ معجزہ کس کی طرف سے ہوگا اور کس کے حکم سے ہو رہا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے معجزے اور کرامت میں کیا ہے؟ خیر کی عادت، یہاں پر وہی بات آئی ہے، خیر کی عادت کے طور پر ہو جانے والا کوئی کام۔ خرقہ کہتے ہیں، خرقہ کہتے ہیں پھٹے ہوئے لباس کو، اور خرق کہتے ہیں کہ کسی چیز کو توڑ کر باہر آ جانا، ٹھیک ہے؟ خرقہ کہا جاتا ہے پھٹے ہوئے لباس کو، یا پیوند لگا ہوا لباس، اور خر کی عادت یعنی خلاف عادت، جو کہ قانون قدرت کے خلاف ہو۔ تو خر کی عادت کے طور پر ہو جانے والا کوئی کام جو کسی غیر نبی سے سرزد ہو، اگر وہ نیک باعمل مسلمان ہے تو اسے کرامت کہیں گے، ورنہ یہ شعبدہ بازی ہوگی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے واقعات ایسی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں جس کو کرامت کہا گیا ہے، کہ فلاں گئے تھے، جیسے وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا کہتے ہیں نا، کہ فلاں گئے فلاں جگہ کوئی ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی چوہوں کی، اور کوئی صاحب گئے وہاں پر جو ولی یا کوئی تھے پیر، انہوں نے کچھ کیا یا پتہ نہیں کچھ ایک آگ جلائی اور اس کی راکھ انہوں نے ہوا سے پھونک کر اڑا دی، تو پورے شہر کے چوہے مر گئے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ مطلب یعنی یہ کیونکہ جو کرامت ہوگی وہ چھپائی جاتی ہے، اور معجزہ سب کے سامنے بتایا جاتا ہے، تو اگر یہ انسان کی ذاتی انفرادی خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں، تو وہ تو چھپائے گا نا اس کو، کیونکہ تاکہ لوگ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، ورنہ لوگ تو اسی کو کیا سمجھنے لگیں گے، نعوذ باللہ، اس کو تو ہاں اسی کو نبی یا اس کو نعوذ باللہ ایک طرح سے خدا کا درجہ دے دیں گے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو کرامت کیا ہوتی ہے؟ چھپائی جاتی ہے، کیونکہ انفرادی ہوتی ہے، اور معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیک باعمل مسلمان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو کہ بالکل خلاف توقع ہو، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کرامت ہوگی، ورنہ شعبدہ بازی ہوگی۔ معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت صالحین میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معجزہ ظاہر کرنے والی چیز ہوتا ہے، جبکہ کرامت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری ایک بہت بڑی جو میجورٹی جس کو ہم کہیں گے مسلمان امت کی، وہ کس پر زیادہ ایمان لاتی ہے؟ کرامت پر زیادہ۔ اور اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ ہمارے ہی الٹا، کہ ان کو تو دین، یعنی وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو دین سے دلچسپی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو بھی یہ نہیں مان رہے ہیں۔ معجزے پیغمبروں کو تبلیغ میں بطور مددگار دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت انفرادی نیکی کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو انبیاء تھے ان کو معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ تاکہ وہ تبلیغ میں ان کے مدد کے طور پر ان کو کام آئے وہ۔ اور کرامت کیا ہے؟ کرامت جو ہے انسان کی انفرادی نیکی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں کو خود اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے۔ کوئی انسان خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے وہی آ رہی ہے یا میں نبی بن گیا، نعوذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اسی کو نبی بناتا ہے۔ اور یہ جو کرامت ہے، یہ چونکہ یہ لوگ انسان ہوتے ہیں تو یہ انسانوں سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بہتر ہے کہ چھپا کر رکھا جائے، نہ کہ اس کو ظاہر کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اسی کے گرویدا ہو جائیں گے، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پھر کچھ اور چیزوں نے بتائی، استدراج وغیرہ ہے، تو یہ تو ہم بہرحال اتنا اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کو اعجاز کہا گیا کیوں، تو اس کی جو چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ریاح کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو ریاح کا لفظ قرآن مجید میں خیر و رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ریح جو واحد کا لفظ آتا ہے وہ خرابی اور سزا کے معنی میں آیا ہے۔ تو آپ قرآن میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی جو عذاب والی ہوا تھی، تو اس کے لیے ریح کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو وہاں پر غیث کا لفظ بھی آتا ہے نا، جب ہم جو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ اغثنا کا لفظ آتا ہے، اور غیث کا لفظ، یعنی غیث اغثنا اسی سے بنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جب دعا کرتے ہیں حدیث میں، تو جو الفاظ ہیں حدیث میں، تو جو رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کے لیے الگ الفاظ آئے ہیں، اور جو عذاب کی بارش ہے اس کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ حالانکہ ریح اور ریح ایک ہی روٹ سے نکلا ہے، لیکن جب ریح آتا ہے تو وہ ہوائیں جو خوشخبریاں لیے ہوئے آتی ہیں، جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور پھر پیداوار ہوتی ہے، اور جب عذاب کی بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے ریح کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے مطر کا جو لفظ آیا ہے، ہمیشہ زیادہ تر تو قرآن میں تقریباً 7 جگہ یہ لفظ آیا ہے مطر کا لفظ، لیکن اس میں زیادہ تر جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھروں کی بارش کی گئی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عذاب کے لیے اور سخت وعید کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن الگ الگ، یعنی ایک ہی معنی ہوتے ہیں بارش کے، لیکن لفظ اس کے لیے کون سے ہیں؟ مختلف الفاظ ہیں، اور مختلف اوقات پر وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں کہا جاتا ہے، یعنی جو قرآن کی جو خصوصیات ہیں اس کی جو بنا پر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ ایک تو اس کے الفاظ بہت زیادہ مؤثر ہیں، یعنی ایسے الفاظ کوئی بڑے سے بڑے، جیسے ابھی اگر آپ کے بچے کوئی عربی اسکول میں جاتے ہیں، عربی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی لٹریچر والی بک ان کو پڑھائی جاتی ہے، لٹریری بک پڑھائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فصحیٰ عربی ہے، یہ جملہ اتنا ان کی زبان پر ہے، بہت زیادہ زبان پر عام ہے، فصحیٰ عربی ہے۔ اور فصحى عربی کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن عربی. تو عربی کیونکہ جیسے آپ ہمارے یہاں اردو ہے, ہم آپ دیکھیں کہ جب ہم اردو استعمال کرتے ہیں تو جب ہم کتاب میں لکھتے ہیں اردو تو وہ اردو الگ ہوتی ہے, اور جب ہم بول چال میں عربی اردو استعمال کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ الگ ہوتی ہے. کتابوں میں جو اردو استعمال ہم کرتے ہیں اس کو ہم کون سی کہیں گے؟ فصیح زبان کہیں گے نا, کیونکہ وہ زبان بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہمارے پر بہت کم وہ عام بول چال میں بہت کم بولی جاتی ہے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جو یعنی جو فصحى عربی تھی تو وہ شاعر اپنے کلام میں یوز کرتے تھے, یا جو بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو ادیب یا شاعر کہلاتے تھے, جو خطیب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, وہ لوگ وہ عربی اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے جو فصحى عربی ہوتی تھی. اور جو عام بول چال کی عربی ہوتی تھی تو وہ تھوڑی سی الگ تھی, یعنی اس میں جو ہے لفظ, جیسے ہم اگر میں آپ کہوں تو بھی آپ ہی مراد ہوگا, اور اگر میں تم کہوں تو بھی آپ ہی مراد ہوں گے. لیکن کون سا جملہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کا جملہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عزت دی جا رہی ہے, اچھی لینگویج ہے. تو اس زمانے میں بھی جو عام بول چال تھی وہ اس میں ایک تھوڑے سے سمجھے کمتر درجے کی عربی استعمال کی جاتی تھی, اور جو فصحى عربی کہلاتی تھی وہ وہی والی قرآن میں استعمال کی گئی. لیکن اس کے باوجود ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فصحى عربی میں بھی جو اس کی بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی عربی, کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اپنے نظم کے اعتبار سے بھی نہیں, ہر آیت جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے تو گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک موتی کی لڑی پروئی ہوئی ہے, کہ اس کے بعد یہاں پر اس سے بہتر کوئی لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جو قرآن میں جو لفظ آیا, جہاں پر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی, زمین سے کہا کہ اپنا پانی نکال دے, اور آسمان سے کہا کہ برستا رہے, تو اس کے بعد جو ایک جملہ آتا ہے کہ وقیل الارضی, اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, جی اپنا پانی اقلعی ماں کی, ہاں, کہ زمین سے کہا گیا کہ اپنا یعنی پورا پانی جو ہے نگل لے, یعنی اندر جذب کر لے. تو کہا جاتا ہے کہ عربی زبان کی بلاغت کی انتہا کا جملہ ہے, یعنی پوری عربی زبان میں یعنی اس سے بہتر جملہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ نے جو الفاظ استعمال کیے, تو الفاظ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہیں, اور اس کی جو ترتیب ہے, جو حسن کلام ہے, جو حسن ترتیب ہے, وہ بھی بہت بہترین ہے, کہ ہر لفظ اور ہر آیت ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ریلیٹ کرتی ہے. اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں, بہت کتابیں لکھی گئیں کہ کس طرح سے پیچھے والے لفظ کا سامنے والے لفظ سے کس طرح سے جو ہے وہ بنتا ہے, ایک رابطہ بنتا ہے. تو الفاظ مؤثر ہیں, خیالات کی جامعیت بہت زیادہ بہترین ہے, کہ یعنی جو چیز پیش کی گئی ہے تو اس سے انسان اس کے سحر میں کھو کر رہ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا, اسی لیے جو لبید شاعر تھے, جب ان سے کہا گیا کہ اب شاعری آپ نے کیوں چھوڑ دی, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اباد القرآن, کہ اب قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری بچتی ہے؟ یعنی ایسا یہ کلام تھا. آپ کو ان کا بھی واقعہ یاد ہوگا نا, طفیل بن عمرو دوسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی شاعر تھے, کہ جب انہوں نے سنا کلام تو اس کی حقانیت میں وہ کھو سے گئے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ایک رات جا رہے تھے وہاں پر, تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ زور سے تلاوت کر رہے تھے, اور یہ گزر رہے تھے وہاں سے, انہوں نے چھپ کر کہا کہ چلو سن لیتا ہوں کہ کیا چیز ہے, کون سا کلام ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا کلام لگتا ہے جیسے شاعرانہ کلام ہے, تو کیا آتا ہے کہ وما بھی قولی شاعر, کہنے لگے کہ اچھا یہ تو دل کی بات بھی جان لیتے, کہ میرے دل میں جو خیالات آئے ہیں وہ بھی بیان کرے, تو ضرور کوئی نہ کوئی کاہن ہوگا. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے آگے کیا اطلاع کی کہ وما بھی قولی کاہن, کہ یہ کاہن کا بھی وہ نہیں ہے. اور اسی بنا پر وہ کہتے کہ جب سے قرآن کی حقانیت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی, اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید اسی کے دو تین دن کے بعد کا واقعہ ہے, کہ ایک طرح سے جھنجھلاہٹ کا وہ شکار ہو گئے, اور پھر کہنے لگے کہ اچھا نہیں, شش و پنج کے جو کیفیت ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کہا کہ اب میں معاملہ ختم کر دیتا ہوں, یعنی جا کر اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں, اور وہیں پھر آپ اسلام لے آئے. تو اس کی حقانیت کو ہر کوئی جان گیا تھا. ایک اور بارے میں, ایک اور اس میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عربی تھا, یعنی دیہاتی بدوی عرب تھا کوئی, اس نے جو ہے سنا ایک قرآن کی ایک آیت کو کہ فسدہ بیمہ تومر, کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر لیجئے یا اعلان کر دیجئے. کہا جاتا ہے کہ جیسی ہوئی تلاوت اس نے سنی قرآن کی تو وہ سجدے میں گر گیا, اور کہا کہ میں اس کی فصاحت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. یعنی اس سے بہتر جملہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ اس وقت عربی میں بہت ماہر جانے جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی عظمت کے سامنے وہ لوگ سجدہ ریز ہو گئے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ تین لفظوں پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا قرآن کے, ایک تو اجاب, کبار اور حضوہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو عربی کے الفاظ ہی نہیں ہیں, یہ قرآن میں کہاں سے آ گئے, کوئی اور لفظ ان کو نہیں ملا. تو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ تین الفاظ پر وہ اعتراض اٹھاتے, تو اللہ کے رسول نے ایک مجلس ترتیب دی مشورے سے, اور ان کے قوم کا جو معتبر شخص تھا, جو انہیں سب سے بوڑھا شخص تھا, اس کو بلایا. جب ان کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں بیٹھیے, اور جب وہ یہاں بیٹھنے لگا تو کہا کہ نہیں یہاں بیٹھیے. دو بار اس طرح سے کیا, دو تین بار, تو وہ شخص ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ انا شیخ کبار اتتخذنی حضوا حاضر شیء اجاب. یعنی اس نے ایک ہی جملے میں وہ تینوں لفظ استعمال کر لیا. تو جو لوگ آئے تھے وہ سب خود بخود خاموش ہو گئے, کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو عربی کے لفظ نہیں ہیں, تو کس نے استعمال کیا وہ لفظ؟ اسی شخص نے استعمال کیے. یہ لفظ آتے ہیں نا قرآن میں, پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے, کبار اور عجاب. اسی طرح سے ایک اور جو معاملہ ہمیں ملتا ہے, قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اردین, ارد آیا ہے نا قرآن میں, السماوات, اور اس کے مقابلے میں ارد, زمین کو. تو عربی زبان میں اس کی جمع اردین ہوتی ہے, الارض ہم جب کہتے ہیں الارض, اور الاردین یعنی زمینیں. لیکن پورے قرآن میں ارد کی جمع نہیں آئی ہے, کیونکہ خود عرب لوگ جو ہے اس کو غلط عربی سمجھتے تھے کہ ارد کی جمع کی جائے. اور اردین کا لفظ ویسے تو اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے تھے, یعنی زمین کی جمع, زمینوں, ٹھیک ہے. جیسے ہم زمین واحد کہتے ہیں, اور اگر جمع کہنا تو ہم کیا کہیں گے, زمینیں کہیں گے نا. تو اب سماوات کا تو ذکر ملتا ہے, السما واحد ہے اور سماوات کیا ہے, جمع ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو عرب لوگ تھے یہ لوگ ارد کی جمع استعمال نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کے عام بول چال میں اردین اس کا تھا لفظ, کہ ارد کی جمع اردین. لیکن اعتراض اگر ان کو ہو سکتا تھا تو اس پر ہو سکتا تھا کہ اگر قرآن میں ارد کی جمع اردین آ گئی ہو. لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی ارد کی جمع اردین استعمال نہیں کی, اور اگر آئی بھی تو کیسے آئی, کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور سات زمینیں بنائیں, تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ استعمال کیا کہ من الارض مثلہن, کہ آسمان کے مثل, یعنی سات آسمان کا لفظ آتا ہے, اور من الارض مثلہن, کہ اس آسمان کے برابر ہی اتنی ہی, اور زمین. تو اردین کا لفظ آیا وہاں پر, اگر استعمال کرنا ہوتا تو کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا, سات زمینیں, سبا اردین آ سکتا تھا نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا وہاں پر, کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ فصاحت کے اپوزٹ سمجھا جاتا تھا, فصاحت کے منافی سمجھا جاتا تھا اس لفظ کو, اردین کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے, کہ کوئی ایک سنگل لفظ پر بھی جو ہے اس کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اور نہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا, اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ جو قرآن کے کوئی لفظ پر اعتراض کر سکے. اور اگر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے تو علماء کرام نے اس کا جواب بھی دے دیا. جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا, قرآن میں آتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو جو مستشرقین ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں ہے جو یہود, ہمارے پاس تو پوری ہسٹری میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی موجود نہیں ہے کہ عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تو اب اس پر کہا جاتا ہے کہ بہت لیدے ہوئی اور بہت معاملہ جو ہے چلتے رہے, اور اس پر چھان بین بھی ہوئی بہت زیادہ. مسلمانوں نے اس کے جوابات بھی دیے, اور مسلمانوں نے یہ جواب دیے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو یہود تھے, تو وہ لوگ جو ہے جو خیبر اور اس کے یہود تھے, وہ لوگ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا, لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اور کہا جاتا ہے کہ مستشرقین نے اس کے جواب پر جو کتابیں لکھی تو الٹا انہوں نے یہ لکھ دیا, اس کا انکار کر دیا کہ عرب میں جو ہے یہود بھی رہا کرتے تھے, یعنی ان عرب کا ہی انکار کر دیا جو یہود تھے عربی میں, عرب لوگوں میں. تو کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ 54 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی کہ مصر میں, کہا جاتا ہے مصر میں یا اردن میں ایک چرواہا تھا جس نے اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے لے کر گیا. تو ایک بکری جب وہ واپس آنے لگا تو ایک بکری اس کے ریوڑ سے ہٹ گئی تھی, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلا بکری کو, تو وہ بکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچا تو ایک غار نما کوئی چیز دکھائی دی اس کو, وہاں سے بکری کی آواز آئی. جب وہ وہاں اندر پہنچا تو بہت اندھیرا سا تھا, تو وہ پہلے تو اس نے جب سنا بکری کی آواز لیکن ڈر کر پھر وہ بعد میں واپس آ گیا, اور اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ مٹکے سے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھا کہ ان مٹکوں میں شاید دولت ہے. گھڑے سے ہوتے ہیں نا مٹکے, مٹی کے ہوتے ہیں معلوم نا آپ کو. تو اس میں اس نے جب ہاتھ ڈالا تو کچھ چرمرانے کی آواز آئی, تو وہ پیپر تھا جو اس کے ہاتھ لگتے سے بالکل چرمرا گئے, نہیں پھٹ گئے. آپ کو معلوم جب پیپر بہت پرانا ہو جاتا ہے تو دھکا لگتے سے کیا ہوتا ہے, وہ بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو لائبریریز ہوتی ہیں اور جہاں پر قدیم زمانے کی کتابیں ہیں, تو ان قدیم زمانے کی جو کتابیں وہاں لائبریری میں رکھی جاتی ہیں, تو پیپر پر ایک تو پہلی بات وہ لیمینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو, اور ایسے وہاں پر وہ رکھے ہوتے ہیں, ٹک رکھے ہوتے ہیں ایسی جو پلٹانے کی ہوتی ہے, آپ پیپر کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ پیپر کو آپ جیسے ٹچ کریں گے وہ خراب ہو جائے گا. تو کچھ ایسی پٹیاں سی رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پیپر پلٹا سکتے ہیں. تو اس نے جب دیکھا کہ ہاتھ لگتے سے وہ چیز چرمرا گئی ہے, تو اس نے جب واپس گیا اور کچھ اور لوگوں کو بلا لایا, جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا تو اس میں بہت سارے اس میں گھڑوں میں پیپرس رکھے تھے بہت سارے. تو اب اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہیں پر کوئی اس کی آثر قدیمہ کی کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی, ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ چوری سے اور وہاں کے سارے گھڑے اٹھا کر لے کر چلے گئے. جب وہاں کی حکومت کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے وہ سارے گھڑے واپس لے لیے. تو پتہ چلا کہ وہ کسی یہودی عالم کی یا کسی عیسائی عالم کی لائبریری تھی وہ. تو جب یہودیوں نے حملہ کیا تو اس عیسائی عالم نے, کچھ لوگوں نے حملہ کیا تو اس عیسائی عالم نے سوچا کہ یہ میری لائبریری میں محفوظ کر دوں, اور جب یہ حالت ختم ہو جائے تو میں اپنی یہ لائبریری واپس لا لوں گا. اس نے سوچ کر اس کو چھپا دیا تھا, یعنی جو پیپر پڑھنے سے بات پتہ چلی. تو تو اب اس کو بعد میں موقع نہیں ملا ہوگا اور وہ کتابیں وہیں رہ گئیں. جب وہ کتابوں ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تھوڑے تھوڑے جو ہے مخطوطے شائع ہو رہے ہیں, یعنی جو چیزیں وہاں سے نکلی تھیں, تو وہ عبرانی اور سریانی زبان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں اور کسی عیسائی عالم کی کتابیں تھیں, اور اس کا بہت سارا حصہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی شائع ہو گیا ہے. یونیسکو اس کا خرچہ اٹھا رہی ہے یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. تو اس کے جو چیزیں سامنے آئیں تو اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہودیوں کی اس بات پر مذمت کی گئی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے, اور اس کی وہاں پر کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات ان کو شرم دلائی گئی یہود کو کہ تم نے اللہ کو بیٹا بنا لیا جبکہ اللہ تو رب ہے اور اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی نہیں کر دی, کیونکہ مستشرقین نے کیا اعتراض اٹھایا تھا کہ اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ہماری تو کوئی کتابوں میں یہ بات ملتی ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. اسی طرح سے ایک اور اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا, حامان کا ذکر قرآن میں ملتا ہے, حامان کا ذکر قرآن میں ہے, حامان کا ذکر کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہے ایک بلڈر یعنی اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک اونچی عمارت بنا دے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں, موسیٰ کے رب تک جا سکوں. اب کہا جاتا ہے کہ اس پر اتنا اعتراض اٹھایا گیا کہ حامان کا ذکر فرعون کی پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بات بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی چند ہی دن پہلے مصر میں جب وہ برآمد ہوئے پرانے قدیم جو تحریریں برآمد ہوئیں, تو ایک تابوت بھی برآمد ہوا, اس کے بعد ایک تابوت ملا ہے جس کے اوپر حامان لکھا ہوا ہے اور اس پر پوری ڈیٹیل لکھی ہے. جو آپ کتبے ہوتے تھے نا, آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی قبر پر بھی لگائے جاتے ہیں نا, کہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ کون شخص تھا, کب انتقال ہوا اور کیا تھا اس طرح سے. تو تابوت پر پورا یہ لکھا ہوا باقاعدہ بھی ریسرچ سے ابھی بات معلوم ہوئی کہ تابوت پر لکھا ہوا ہے, وہ مخطوطوں میں بھی ملا ہے یہ نام حامان کا, اور وہ تابوت پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حامان ہے, فرعون کا بہت ہی خاص شخص تھا یہ, یا اس کا وزیر تھا, یہ خاص شخص تھا, اور ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو خود بخود یہ اعتراض کیا ہوا, ختم ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی معجزہ جو ہم نے حدیث میں پڑھی تھی, ترمذی کی حدیث آپ لوگوں کو پہلے ہی دن بتائی تھی اور لاسٹ ویک بھی بتائی تھی, کہ اس کی معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے. اور آپ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ آج بھی یعنی اس کتاب کا لاکھواں حصہ بھی کوئی لکھ نہیں سکتا, یعنی ویسی کتاب نہیں لکھ سکتا, یعنی اتنی یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے. اور ایسا یہ معجزہ ہے کہ ہر کتاب 100 سال میں پرانی ہو جاتی ہے, چاہے کتنی بھی اچھی ہو. ابھی آپ لوگ ہیری پوٹر کا نام بہت سنتے ہوں گے کہ وہ کتاب بہت پڑھی گئی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ 10 سال پہلے تک اس کا بہت شور ہوا تھا, اب 10 سال بعد ہے ہو گئے نا بور لوگ اس سے. تو کوئی بھی کتاب جو دنیا میں لکھی جاتی ہے وہ 100 سال میں بالکل پرانی ہو جاتی ہے, لوگ اس کو پڑھ کر بیزار ہو جاتے ہیں. ایک کتاب کوئی شخص 100 دفعہ پڑھے گا, 10 دفعہ پڑھے گا, اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا. تو یہ قرآن جو ہے ہزاروں سال سے یعنی جب سے 1400 سال سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھا جا رہا ہے, نہ کوئی اس سے بور ہوتا ہے, نہ یہ کتاب ختم ہوئی, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے. تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی میں معجزہ ہے. تو یہ ایسا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا. پھر اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس کے الفاظ بھی بہت بہترین ہیں, یعنی جو بھی الفاظ بتائے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ابھی حال ہی میں پیرس میں کوئی ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, ڈاکٹر حمید اللہ سب سے یعنی مشہور اور مانے جاتے ہیں اس فیلڈ میں, علوم القرآن اور علوم الحدیث میں. زیادہ تر جو انہی کے جو لکھے ہوئے مخطوطے ہیں وہی جو ہے ہر کوئی اپنی کتاب میں اس کو بطور مثال پیش کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ محمود احمد غازی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ پیرس میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ وہی مطلب یورپین یعنی وہاں پر جو استادوں سے پڑھ رہا تھا, تو جو استاد تھے ان کے تو وہ کرسچن ہی لیکن عربی میں بہت ماسٹر تھے, کیونکہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پر عربی بھی جو پڑھاتے ہیں نا تو وہ وہیں کے استاد ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتے ہیں نان مسلم لیکن وہ عربی میں اتنا عبور حاصل کیے ہوتے ہیں کہ وہی استاد رکھے جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو استاد تھا ایک اسٹوڈنٹ کا وہ عربی ہی میں بہت ماہر تھا, تو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے اٹھا کر پوچھا کہ کیا تم معجزے پر یقین رکھتے ہو, تو اس نے کہا کہ ہاں میں معجزے پر یقین رکھتا ہوں. کہنے لگے کہ مطلب شیم ہے تم پر کہ تم آج کے زمانے کے نوجوان ہو اور یہ اس صدی میں جی رہے ہو اور تم پھر بھی معجزے کا یقین رکھتے ہو, کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جو غیر مسلموں کی عادت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن سے کیا کرنا چاہتے ہیں, شکوک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں قرآن کے تعلق سے. تو کہنے لگے کہ ہاں کیونکہ میں معجزے پر یقین رکھوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور معجزے پر یقین رکھنا تو ایمان کی علامت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے تمہیں معجزے پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تو دور جو ہے سائنس کا دور ہے اور تم جو ہے کیسے معجزے پر ایمان لاتے ہو. انہوں نے کہا کہ جو اس کی جو عربی ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ نے واقعی میں کلام جو ایسا عاجز کر دینے والا کلام بنایا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا کرتے کہ ہم سب جو عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ بھی ایک قرآن کی کوئی آیت لیتے ہیں اور اس آیت پر سب لوگ مضمون لکھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے بات کریں گے. کہہ رہے تھے کہ استاد نے یہ بات مان لی, انہوں نے بھی مضمون لکھا اور آیت یہ چنی گئی کہ جب جہنم سے کہا جائے کہ حلیم تلاتی کہ کیا تو بھر گئی, تو کہے گی کہ حلم مزید, یہ والی آیت کو چنا گیا. جب لکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں نے اتنا لکھا اسٹوڈنٹس نے بھی ٹیچر نے بھی کہ اس کا مطلب ہے جہنم کی وسعت ہے, اس کا مطلب کہ جہنم جو ہے کبھی نہ بھرنے والی ہوگی, الگ الگ الفاظ استعمال کیے اس کو واضح کرنے کے لیے. اور جب سب کے مضمون جمع کیے گئے اور اس سب کے سامنے پھر بعد میں اسٹوڈنٹ نے وہ ایک آیت پڑھ کے سنایا کہ جب جہنم سے کہا جائے گا کہ حلیم تلاتی اور وہ کہے گی کہ حلمیم مزید, تو وہ تمام سب کے ایکسپلینیشن پر وہ ایک ہی جملہ بھاری تھا. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی کیفیت کو ظاہر کر دیا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جو قرآن کے الفاظ جو ایسے عاجز کر دینے والے ہیں اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ہم اس کی کتنی بھی ایکسپلینیشن لکھ لیں تو وہ ایکسپلینیشن ہوں گے لیکن اس الفاظ کا مقابلہ نہیں ہو سکتے وہ. تو یہ اس کا یہ واقعی میں عاجز کر دینے والا کلام ہے. پھر آگے آئیے علم مکی اور مدنی. اب یہ جو علم مکی اور مدنی ہے یہ بھی جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مکی اور مدنی آیتوں کا یا مکی اور مدنی صورتوں کا علم جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دائی کو آسانی ہوتی ہے کہ جب اگر وہ دعوت دین پیش کر رہا ہے تو وہ حالات کو سامنے رکھ کر انہیں آیتوں کا انتخاب کرے گا تاکہ اس کی دعوت میں آسانی ہو یا لوگ سننے میں آسانی محسوس کرے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو پچھلی دفعہ بھی مثال بتائی تھی کہ ابھی نئے لوگ ہیں اور آپ جا کر ان سے کہہ دیں پورا حلال اور حرام ان کو بتا دیں کہ ایک نیا شخص ہے مثلا وہ ابھی ریورٹ ہوا ہے اور ابھی وہ ریورٹ ہوا ہے ابھی تو اس کو نماز پڑھانا ہے, ابھی آپ کو اس کو قرآن سکھانا ہے, اس کو ابھی الف باء تا کچھ بھی نہیں آتا ہے, قرآن عربی کے الفاظ کچھ نہیں آتے ہیں. اب اس کو جو ہے آپ کھڑے ہو کر بتا دیں, لمبی لسٹ دے دیں کہ یہ 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 حرام ہے اور یہ اور یہ یہ جائز ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بیک وقت اتنی ساری چیزیں بتانے سے اس کو یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا. آپ خود مجھے بتائیں کہ جو شراب کے احکامات تھے یا پردے کے احکامات تھے یا جہاد تھا یہ سب کتنے سال کے بعد فرض ہوا؟ 13 سال کے بعد. اور وہ بھی پردے کی آیتیں تو 6 ہجری میں نازل ہوئی نا. آپ کو یاد ہوگا سورہ احزاب اور سورہ نور 5 اور 6 ہجری کی صورتیں ہیں یہ جو 5 اور 6 ہجری میں نازل ہوئی تھیں. تو مدینہ آنے کے بعد بھی 5 سال گزرنے کے بعد پردے کے احکامات آئے. تو اور شراب بندی کا بھی جو حکم آیا تھا دھیرے دھیرے آیا تھا کہ پہلے اس کی کراہت دلائی گئی, پھر بتایا گیا کہ فائدے بھی ہیں نقصان بھی, لیکن نقصان زیادہ ہیں, اور پھر بعد میں اس کو جو ہے بین کیا گیا. اب اگر ایک نئے شخص کو آپ بالکل اچانک بتا دیتے کہ بس اس کو صرف حلال اور حرام ہی بتا دیں اور دوسری چیزیں نہ بتائیں تو پھر آپ دیکھیں اس کے دل میں وہ تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. تو اسی لیے جو ہے یہ علم مکی اور مدنی دراصل یہ ہمیں ہمارے لیے ایک آسانی کے لیے جو ہے علماء کرام نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ کون سی صورتیں مکی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہیں. تو اگر آپ کسی نئے شخص کو جب دعوت دیں گے تو پہلے آپ اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں گے, توحید کی دعوت دیں گے, اس کو آخرت کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو توحید کو ماننا کیوں ضروری ہے تاکہ اس کا خود کا انجام اچھا ہو, اور پھر توحید اور آخرت کو ماننے کے لیے جو کڑی بیچ میں بنتی ہے وہ کیا ہے, رسالت کی کڑی ہے. تو اس کو رسالت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ یہ نبی ہی تھے جو ذریعہ بنے ہم کو بتانے کا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ بتائیں گے تو خود بخود اس کے دل میں اپنے انجام کی فکر ہوگی, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بڑھے گا اور پھر خود بخود وہ باتوں کو مانتا چلا جائے گا. اسی لیے علماء کرام نے صورتوں کو مکی اور مدنی میں ڈیوائڈ کیا ہے. کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے کیونکہ کچھ صورتیں جو کہ جس کی بہت ساری آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی تھیں, تو اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مکی بھی ہے یا مدنی بھی کہتے ہیں, لیکن وہ زیادہ نہیں ہیں. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کو جاننے کی وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں کب نازل ہوئیں, اور اس سے مراد جگہیں یا جگہ نہیں ہیں. یعنی مکی اور مدنی صورتوں سے مراد جگہ نہیں ہے, کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی اور جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائے گی, بلکہ اس سے مراد جو ہے وقت ہے, نزول وقت ہے, کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گی اور جو ہجرت کے بعد صورت نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم یہ والی جو آیت ہے حجت الوداع, ہم جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا کہلاتی ہے, مکی کہلاتی ہے, یہ مدنی کہلاتی ہے سوری, کیونکہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. تو اس وجہ سے اس کا جو یعنی ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے. اب اس کی کچھ پہچان بتائیے علماء نے کہ مکی صورتوں کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں, کیونکہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو نہیں لکھا گیا تھا نا کہ کون سی صورت مکی ہے کون سی مدنی, تو لازمی بات ہے یہ بعد میں لکھی گئی نا کہ کون سی صورت مدنی اور کون سی مکی. تو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی پہچاننے کے کچھ اصول بتائے ہیں علماء کرام نے. تو ایک ہوتا ہے سیمائی اور ایک ہوتا ہے قیاسی. کہ ایک تو آپ نے سنا ہے, بہت سارے صحابہ کرام نے بتا دیا آپ کو تو آپ نے سن لیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اب لیکن قیاسی کا مطلب یہ کہ کچھ صورتوں کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جو یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی, تو اس کو آپ اس کے مضمون کو پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں گے, قیاس کریں گے آپ کہ اچھا واقعی میں یہ مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے. تو اس کو بتایا گیا ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ علامت بتائیں کہ مکی صورتوں کی علامت کیا ہوں گی. اور آپ لوگ خود غور کریے گا کہ جس میں لفظ کلّہ ہو, کلّہ پڑھائے نا آپ لوگوں نے ابھی جو 29ویں پاروں کی جو جتنی بھی صورتیں آتی ہیں تقریباً اس میں جو ہے کس کا لفظ آتا ہے, کلّہ, ٹھیک ہے. پھر جس میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہو سوائے سورہ بقرہ کے, یعنی جو بھی صورتیں جس میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے وہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے, ٹھیک ہے. پھر جس میں سجدہ تلاوت ہو, اور اللہ کی وحدانیت، انسانوں کی موت اور روز قیامت، یعنی اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں ذکر ہو. تو یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ مکی صورتوں میں ہوگا. شروع میں حروف مقطعات ہوں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے. حروف مقطعات بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، لیکن دو صورتوں کو چھوڑ کر. انبیاء یا سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہوں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے، تو جس میں پہلے انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہوں وہ بھی مکی صورتیں ہیں. عربوں کے اسلوب کے مطابق قسم کھائی گئی ہو، جس سے مطلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسکین ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت جگہ قسم بھی کھائی گئی نا، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے. تو کیونکہ یہ عربوں کے اس زمانے میں عرب کے یہاں پر یہ ایک عام بات تھی، انہیں کے اسلوب کے مطابق قسم کھائی گئی، ان کے یہاں پر یہ باتیں ملتی تھیں. پھر صبر اور برداشت کی تلقین ہو، کیونکہ مکی پوری صورتوں میں جو ہے آپ کیا ہم کو حکم ملے گا، صبر کیے جاؤ. آپ دیکھیں کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 16 مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات جو آ رہے تھے وہی کے ذریعے سے، کہ جب وہ لوگ ظلم کرتے تو جو 16 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ آپ صبر کرتے جائیے، یا آپ یہ کریے، آپ وہ کریے، تو سنگل کا صیغہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا تلقین کی جا رہی تھی، آپ صبر کریے، اور وہ اجتماعی طور پر وہ لوگ کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. تو انفرادی صبر کی وہ دی گئی ہے. پھر ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کہا گیا ہو، یہ بھی صورتیں کون سی ہوں گی؟ مکی صورتیں ہوں گی. تو یہ مکی صورتوں کی علامت ہو گئی. مدنی صورتوں کی علامت، جس میں معاشرتی احکام ہوں، جیسے حدود ہے، میراث ہے، یا جو بھی انفرادی یا اجتماعی، یہ تمام احکام کا ذکر ہو. ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، وہ بھی کون سی ہوگی؟ مدنی ہوگی. پھر اہل کتاب کو خطاب ہو، ان سے مکالمہ، انہیں دعوت دین دینے اور باہمی معاملات نپٹانے کا طریقہ بتایا گیا ہو، یہ بھی کیونکہ یہ آپ کو کہاں پیش آیا تھا؟ مدینہ آنے کے بعد پیش آیا تھا. منافقین اور ان کی سازشوں کا ذکر ہو، تو یہ بھی صورتیں مدنی ہوں گی. اور خصوصیات جو بتائی گئی ہیں مکی صورتوں کی، جو خصوصیات ہیں کہ ان آیت میں صورتیں مختصر اور مدلل ہیں، یعنی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن کیا ہے، ایک دلیل سے بات کی گئی ہے. پھر مدنی صورت میں آیت اور صورتیں طویل اور متعدد احکامات موجود ہیں. مدنی صورتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آیتیں بھی طویل ہیں اور صورتیں بھی طویل ہیں. پھر مکی صورتوں میں ان کے اسلوب میں قوت ہے، اور خطابت میں شدت بیان زیادہ خوبصورت ہے. ان میں مقابلہ بت پرستوں اور متکبر اور مغرور عناصر سے ہے. ان میں عقائد ایمانیات کی دعوت ہے اور انہیں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں ان کا انداز سادہ اور نرمی کا ہے، اس لیے کہ مخاطب کون تھے؟ مسلمان تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے. ان میں اہل کتاب اور منافقین سے خطاب کیا گیا ہے، جبکہ ان میں عبادت اور معاملات کے غالب احکام ہیں. اور یہاں پر مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام زیادہ ہیں، جبکہ مکی صورتوں میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فرق ہوا. اب اس علم کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس علم کی بدولت ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جیسے ہم کو کیسے معلوم پڑے گا کہ کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو کیا چیز ہمیں بتائے گی؟ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں ایک شرط پڑی تھی، ناسخ و منسوخ کی شرائط میں کیا شرط پڑی تھی؟ ہاں، یہ جو ہاں بالکل، کہ جو منسوخ ہوئی ہوئی آیت ہو وہ پہلے نازل ہوئی ہو، اور جو ناسخ ہے، جو جس آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے، تو وہ بعد میں ہو. تو اس کی وجہ سے پھر مکہ کی وجہ سے معلوم ہوگا نا کہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب وہ پہلے تھی، اور مدینہ میں نازل ہوئی تو مطلب وہ بعد میں ہوئی. وہ تو ہاں، وہ اور یہاں پر یہ والے ٹاپک کے حساب سے ان مراحل کی معرفت ہو جاتی ہے جن سے شریعت اسلامی گزری، کے کس طرح مخاطب کے جو حالات تھے، جو اتار چڑھاؤ جو آ رہے تھے، تو اس سے وہ پیدا یعنی معلومات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ایسے حالات پیش آئیں کہ اگر ہم رہ رہے ہوں کہیں ایسی جگہ کہ جہاں پر کفار کا زور زیادہ ہو اور مسلمان مغلوب کی حیثیت سے ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور اگر ہم مسلمان ہی خود غالب ہیں اور مسلمانوں کی خود کی حکومت ہے، تو پھر ہمارا رویہ یا ہمارا جو وہ ہوگا کیسے ہوگا، رہن سہن کا طریقہ. جب مقام نزول، اس کا زمانہ اور سبب معلوم ہو، تو آیت کے فہم میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم کو معلوم ہو کہ کس وقت، کیسے وقت اور کیا حالات تھے اور یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کی وجہ سے قرآن کی آیت کو سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے مثلاً سورہ کافرون ایک مکی صورت ہے. جب بعض مشرقین سرداروں نے آپ سے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کی کریں گے، تو تب یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو اس سے پھر معلوم ہو گیا کہ جب اگر ایسے کوئی آفر کرتا ہے، تو پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. زبان کی بلاغت کی وجہ سے قرآن کریم ہر قوم اور فرد کے حالات کے مطابق قوت اور شدت اور نرمی اور گرمی سے مخاطب ہوتا ہے. تو آپ کو جب مکی صورتوں میں جو انداز ملے گا وہ مدنی صورتوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں ایک دلیل اور زور سے بات کی گئی ہے نا مکی صورتوں میں، کیونکہ کسی کو سامنے والے کو جو ہے آپ کو اس طرف لانا تھا، تو اس وقت جب آپ بات کریں گے تو دلیل بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس یعنی آپ اتنے اسٹرانگ ہونا چاہیے بولتے وقت یا بتاتے وقت، آپ کے پاس دلیلیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ جامع ہوں. تو قرآن میں آپ دیکھیں مکی صورتوں میں آپ کو یہی انداز ملے گا. پھر دائی دین کی تربیت اور رہنمائی ہوتی ہے کہ قرآن اپنے اسلوب اور موضوع کے ساتھ جن حالات کے مطابق اترا ہے اسے بھی ان حالات میں ویسے ہی کرنا چاہیے. کہ آپ دیکھیں کہ حالت، اسی کو تو ہم وہ فقہ بھی جو کہتے ہیں، کہ فقہ بھی کیسے ہوتی ہے کہ حالت کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی وجہ سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک دائی کو جو دعوت دین دیتے وقت اس کو پریشانی پیش آتی ہے تو وہ کیا معاملہ کرے گا، تو ان صورتوں کو سمجھ کر وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. اب یہ تعداد بتائی گئی ہے اس کی، تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے بہرحال وہ چھوڑ دیجیے. مستشرقین نے ایک اور اعتراض کیا ہے، ان لوگوں نے جو ہے مکی اور مدنی صورتوں میں کے بارے میں، کہ مکی مدنی صورتوں کی آیت میں اختلاف کو ظاہر کر کے اسے ایک نیا ایشو قرار دیا ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئیں اور کچھ اضافہ کر دی گئیں. مثلاً قرائے کوفہ کے ہاں قرآن کی کل آیت 6263 ہے اور باقی دنیا کے مسلمانوں کے ہاں 6666 ہے. تو اس آیتوں کے اختلاف کو بتا کر وہ لوگ جو ہے قرآن کو ایک طرح سے وہ شکوک کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تب دیکھیے جو اختلاف ہے وہ اس بنا پر ہے کہ کچھ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کی آیت سمجھا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھا، اسی لیے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ کتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا قرآن میں؟ 113، یعنی اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو 113 کریں گے، آیتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ نمل میں دوبارہ آیا ہے نا، لیکن کاؤنٹ کریں گے ہم تو صورت میں 113 ہوگا. تو یہ 113 آیتوں کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر اور چھوڑ کر کرنے میں پھر اختلاف ہوگا. تو کچھ لوگوں نے جب اس کو چھوڑا ہے تو وہ تعداد خود بخود کم ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے اس کو ملایا ہے تو وہ تعداد خود بخود زیادہ ہو گئی. کچھ لوگوں نے حروف مقطعات کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کو ایک آیت نہیں گنا، جیسے الف لام میم ہم اس کو ایک آیت کہتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں نے الف لام میم کو ایک آیت نہیں گردانا بلکہ اس کو اگلی والی آیت سے ملا دی. تو اس بنا پر بھی اختلاف ہو، ورنہ ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. علم محکم و متشابہ، کہاں آیا تھا یہ متشابہات والی آیت کا ذکر قرآن میں؟ سورہ آل عمران میں. ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں دو قسم کی آیت ہیں، ایک تو محکم آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ بالکل واضح صاف، اور متشابہ جو شبہ سے نکلا ہے کہ جس کے بارے میں انسان شبہات کا شکار ہو سکتا ہے، یا جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں جس کا مطلب انسان کو سمجھ میں نہ آ سکتا ہو، تو وہ متشابہ کہلاتی ہیں. اس کا اصطلاحی معنی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے آسان الفاظ میں، محکم کا معنی ہے، اصطلاحی معنی میں بتا رہی ہوں آپ کو. لغوی معنی تو وہاں کتاب میں لکھا ہے، آپ دیکھ لیں سامنے، کہ حکم سے نکلا ہے جو مضبوط، مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونے کو کہتے ہیں، یہ لغوی ہے. اور اصطلاحی معنی اس کا یہ کہ جس کا مطلب واضح ہو، صاف ہو، جس کا مطلب واضح ہو، صاف ہو، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جن کا مفہوم متعین ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے. ایک بار اور سن لیجیے، جس کا مطلب واضح ہو، صاف ہو، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جن کا مفہوم متعین ہوتا ہے، یہ محکم کہلاتی ہیں آیت. اور متشابہ، اس سے مراد وہ آیتیں جن کے معنی واضح نہ ہوں، اس سے مراد وہ آیتیں جن کے معنی واضح نہ ہوں، جن کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے، جن کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے، جن کی کیفیت ہماری عقل سے ماورا ہو، جن کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے، جن کی کیفیت ہماری عقل سے ماورا ہو، اور جس کی مختلف تعویلیں مل سکتی ہوں، اور جس کی مختلف تعویلیں مل سکتی ہوں. ایک بار اور سن لیجیے پورا جملہ، اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی واضح نہ ہوں، جن کا مفہوم پوری طرح سمجھا نہ جا سکے، جن کی کیفیت ہماری عقل سے ماورا ہو، اور جس کی مختلف تعویلیں مل سکتی ہوں. اب اس میں اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں محکم آیت میں، کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہ کیا ہے؟ بالکل واضح آیت ہے. یا پھر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو یہ بھی واضح آیت ہے جس کا حکم ہم کو معلوم ہے، تو جس میں کوئی شبہ نہیں، جس کی کوئی مختلف تعویل نہیں کر سکتا، کہ اللہ ایک ہے بتایا جا رہا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ تو محکم ہو گئی. متشابہ سے مراد وہ کہ جیسے قرآن میں آیا کہ ید اللہ ہے نا، اللہ کا ہاتھ، پھر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم پر اپنا پیر رکھ دے گا، تو وہ یعنی اس میں پیر کی وہ دی گئی ہے. اسی طرح سے اور دو تین چیزیں آتی ہیں. تو ہم ایک جو ہمیشہ ایک فارمولہ آپ یاد رکھیں کہ جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ لیس کمثلی شیء، کہ اس کی جیسی اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو، اللہ کے پیر کو، یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو کسی انسانوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے، اس کی مثال ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے، نہیں۔ ایک صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ استعمال کیا، ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب متشابہات میں آئیں گی، کہ جن کی تعویل نہیں کی جا سکتی، جن کو سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے جنت اور دوزخ ہے۔ مثالوں سے تو ہم کو بتایا گیا کہ جنت ایسی ہوگی، لیکن کیا ہم جانتے کہ کیسی ہوگی؟ یعنی ہم کسی آنکھ نے تو اس کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے کبھی جنت کو، یا ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے کبھی، یا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں ہم نے دیکھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے آ جائیں گے، کہ جن کی تعویل نہیں ہو سکتی، یا جن کی بہت ساری تعویلیں ممکن ہوں، یا انسان کچھ کی تو کر سکے، کچھ کی نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ یا کچھ کا علم تو راسخ علماء کو ہو، لیکن وہ بھی سارے علوم نہیں جانتے ہوں۔ کہ راسخ علماء بھی کیا بتا سکتے ہیں؟ کہ کچھ آیت کی وہ تفسیر تو کر سکتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ کیا وہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ تو لہٰذا وہ والی آیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوں، جنت اور دوزخ کے تعلق سے ہوں، جس کا تعلق علم غیب سے، وہ متشابہ کہلاتی ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں آپ اس کے بارے میں یاد رکھیں۔ اب اس پر بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ محکم اور متشابہ کیوں بتایا گیا، علوم القرآن میں سبجیکٹ کو کیوں داخل کیا گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو متشابہ والی آئے تھے، کچھ نے تو ایسے کہ اس کا انکار ہی کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی کچھ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس کی من مانی تعویل کر دی، اور وہ انہوں نے اس سے کچھ اور معنی مراد لے لیے ہیں، یا تو اس کو لغت یعنی ڈکشنری کے حساب سے اس کو سمجھا ہے۔ تو قرآن کریم جب ہم تفسیر کے چیپٹر پر آئیں گے تو وہاں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کا کبھی بھی لغت سے نہیں سمجھا جا سکتا، کبھی بھی نہیں، اور جس نے بھی لغت سے سمجھنے کی کوشش کی ہے لازماً وہ گمراہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو حالات، ایمان اور صحابہ کرام، حدیث، سب کو سامنے رکھ کر آپ اس کی تشریح کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ لغت سے اس کو سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان آیتوں کا مطلب لغت سے کچھ اور نکالا ہے، جو ایسی والی آیتیں تھیں، متشابہ جو آیتیں تھیں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے اس وقت نا، جبریہ، قدریہ، مرجیہ، اور معتزلی فرقہ تھا، اور جو خوارج کا فرقہ تھا، تو بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کے پاس مختلف قسم کی ان کی وہ تھی، یعنی ان کی سوچ تھی، اور اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا چاہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ تقدیر کے بارے میں اتنا پڑھے کہ آپ لوگوں نے اس میں سنا ہوگا کہ امام ابن سیرین جب ان کے پاس جب تقدیر کے بارے میں کوئی پوچھنے آتا تو کانوں میں کیا کرتے تھے، اپنی انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، کیونکہ اس سے ان کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی صفات پر محمول کر لیا، کہ جیسے انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہے ویسی اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے وحدت الوجود کا ایک عقیدہ پیدا ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس لیے جو ابھی آپ لوگ اگر کہیں عقیدہ واسطے تھوڑا بہت سننے کو ملا ہوگا آپ کو، اس میں جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی 99 جو صفات بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس پر اس کو وہ صفات کو جاننا کیوں ضروری ہے، کہ اس پر علم کیوں ضروری ہے، اس پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے موجود تھے جن لوگوں نے استوا علی العرش کے معنی جو ہے کہ اس کی کچھ اور معنی کر دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ استوا کیسا ہوتا ہے، تو اگر آپ عربی لغت کے اعتبار سے جائیں گے تو استوا کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ بلندی پر چڑھنا، یا کچھ اس طرح کا جملہ معنی ہوتے ہیں۔ تو امام مالک نے جواب دیا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کو جھکایا اور اپنا سر اٹھایا، تو ان کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، نہیں اتنی ان کے اوپر گھبراہٹ طاری تھی۔ اور یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ الاستوى غیر مجھول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعا، کہ استوى غیر معلوم ہے مگر اس کی کیفیت سمجھی نہیں جا سکتی، اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ اور یہ جملہ ان کے یعنی امام مالک کا یہ جملہ بعد کے تمام آنے والوں کے لیے ایک دلیل بن گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا مشہور ہوا یہ جملہ کہ ہر کوئی پھر یہ اسی طرح کا جواب دینے لگا اس کے بارے میں، یہ ایک حجت بن گیا تھا جملہ۔ تو امام مالک کا یہ سخت جواب اس لیے بھی ہے کہ ایسے سوال تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھے، تو لہٰذا ہم کیوں پوچھیں ایسے سوال؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو اس شخص کے سوال سے بہت تکلیف ہوئی تھی، جس کی بنا پر وہ ان کی پیشانی جو ہے پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ تو لغت عربی میں کہا جاتا ہے کہ استوا یعنی ایک خاص بلندی پر چڑھنا، اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ استوا علی العرش ہے، یہ تو ہم قرآن میں کئی جگہ لفظ آیا ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ کیسی کیفیت ہوگی تو یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جو جملہ ہم کہتے ہیں، تو یہ جملے سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ استوا علی العرش ہے نا، یعنی اس کا مطلب یعنی اس کا عرش کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہم جانتے ہیں کہ ساتواں جو آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اللہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ جملے سے بعض وقت کے شرک کی وہ آتی ہے، تو اس سے پھر منع کر دیا گیا، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو بہت سارے لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. جو اب جو لوگ پتھر پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کیوں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں بھی خدا موجود ہے، نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں، دریا میں، ہر جگہ اللہ موجود ہے. جیسے کچھ جو مسلمان سائنسداں جو پرانے تھے، البیرونی وغیرہ یا وہ لوگ تھے، وہ لوگ بھی اسی عقیدے کے قائل تھے. تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کا علم جو ہے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، بصیر ہے. تو سمیع ہم لوگ، ہاں علیم، ہاں جاننے والا ہے. تو اب جو ہے ہم، جیسے ہم بھی جاننے والے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر بھی کہ ہم جتنا علم جانتے پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، اور ہم بھی جاننے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کتنا جان سکتے ہیں. جیسے اب اگر میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، لیکن اب اس کمرے میں کونے میں جان سکتی ہوں، تو یہ علم وہ علم ہوا. اس لیے ہم جو اپنے آپ کو عالم تو کہہ سکتے، یا اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم علم جانتے ہیں، لیکن ہم علیم نہیں کہہ سکتے. یہ صفت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح سے سمیع، ہم لوگ جو ہے سن تو سکتے ہیں، ہم سب سامع ہیں، سننے والے ہیں. لیکن ابھی جہاں، اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اپنی رینج میں جتنے لوگ ہوں گے ہم سب ایک دوسرے کی آواز سن سکیں گے. لیکن اب جو ہے ابھی خوبر سٹی میں، دمام میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ہم سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ سمیع ہے. وہ سب جہاں کہاں کچھ کیا ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں گرتا درخت سے، لیکن یہ اس کی خبر ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پتے کتنے درخت ہوں گے اور کتنے پتے ہوں گے. تو جب اس کو پتوں کے گرنے کی خبر ہوتی ہے، ہم تو اگر درخت کے نیچے بھی کھڑے رہے نا، اور کتنے پتے گرے ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے، یا ہم اس وقت بیک وقت نہیں اس کو حساب لگا سکتے کہ ابھی کتنے پتے گرے. تو اللہ تعالیٰ تو کیسا خبیر ہے، کیسا علیم ہے، اور کیسا سمیع اور بصیر ہے کہ اس کو ہر وقت ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. اگر بیک وقت مل کر ہزار لوگ، لاکھ لوگ، کروڑوں لوگ بھی مل کر دعا کریں تو کیا ہے؟ سب کی سننے والا ہے. انسان کی بس کی بات ہے نہیں. تو ان صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہ جو محکم اور متشابہ ہے، یہ اس پر انہیں ہم کو جاننا، اس کے بارے میں وہ بھی ضروری ہے. اس پر ایمان لانا، کیسے ایمان لانا ہے وہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اس سے، کیونکہ کچھ ایک فرقہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا تھا سرے سے، نعوذ باللہ. یعنی یہ جو فرقہ تھا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھا شاید یہ، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان لوگوں نے اس کو ان فرقوں کو جواب بھی دیا تھا. اور باقاعدہ جو علم الکلام تھا اسی وقت ایجاد ہوا تھا اصل میں یہ علم الکلام. اور علم الکلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ایسے فرقے جو کہ لا دین ہوں یا ملحد ہوں یا جو اسلام سے ہٹ گئے ہوں، تو ان سے ایسا مناظرہ کرنا دلیل کے ساتھ کہ ان کو قائل کیا جا سکے، دین کی طرف لایا جا سکے. تو اس وقت سے پھر علم الکلام کا وجود پیدا ہوا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم محکم اور متشابہ ہے، اس کی جو حکمتیں اور فوائد ہیں، تو امام زرکشی کہتے ہیں، آخری پیج دیکھ لیجیے اس کا آپ، کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ علماء کو قرآن پر زیادہ غور و خوض کا موقع میسر آ جاتا ہے، جو کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. کیونکہ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ غور و خوض کرتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور قریب آ جاتا ہے. ان سے مومن کی آزمائش ہوتی ہے کہ تصدیق کرتا ہے یہ تحریف، متشابہ کو پکڑتا ہے محکمات کو. اگر وہ یہ مانتے کہ سارا قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر وہ اس امتحان میں کامیاب ہے. اور اگر وہ اس میں سے کسی کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہوتا ہے، تو اپنے عقیدے اور عمل میں منحرف ہے. کیونکہ وہ کہاں سے غزہ لے رہا ہے؟ متشابہ آیات سے غزہ لے رہا ہے. تو لہٰذا ہمارا کس میں کیٹیگری میں شمار ہونا چاہیے؟ ہمارے شمار کہ ہم کو محکم کو ماننا ہے اور متشابہ کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے. کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کو لینا ہے. ہمیں ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ محکم آیت سے لینی ہے. متشابہ آیت سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے، یعنی آپ احکام نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا علم تو اللہ کو ہم نہیں جانتے. تو آپ اگر اس کی تاویل میں لگ جائیں گے، مطلب یہ سوچنا کہ اچھا اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا، اللہ کہاں ہوگا. جو لوگ جتنا اس کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں گئے ہیں وہ یقیناً گمراہ ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کو وہیں تک رکھا جائے جہاں تک صحابہ کرام نے رکھا تھا، کہ اس کی ڈیپ نالج میں وہ نہیں گئے. قرآن کے معجزہ ہونے کے جو اسرار و رموز ہیں، اس علم سے ان کی وضاحت ہوتی ہے اور قرآن کی وسعت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یعنی جو اس کی پوشیدہ باتیں ہیں یا معجزات ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو یعنی محکم اور متشابہ آئے سے، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، یعنی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. کجی اور ٹیڑھ پن ان متشابہات کی مختلف توجہات سے پیدا ہوتی ہے. جبکہ ایک عقل والا ذی علم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے، وہ ان کا کوئی حتمی معنی مقرر نہیں کرتا. یعنی اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو وہ اس کو مثال سے نہیں سمجھائے گا کہ انسان کے ہاتھ کے برابر ہے، نعوذ باللہ. تو ایک جو مومن ہوگا تو وہ اس کی کوئی ایک متشابہ آیت کی کوئی معنی مقرر نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا. اور کہاں سے پھر وہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا؟ سیکھے گا کہاں سے؟ محکم سے سیکھے گا. تو یہ اس کے فائدے ہیں. جی ہاں، حروف مقطعات بھی آئیں گے. حروف مقطعات کے تعلق سے مجھے ابھی ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا تھا، انہوں نے بہت اچھی ایک اس میں مثال پیش کی ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی حدیث بھی ملی ہے اس تعلق سے، لیکن وہ حدیث فی الحال میری نظر سے نہیں گزری. تو وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے تعلق سے کچھ یہود آئے تھے اور آپ سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کا رب کیسا ہے، اور ایسے الفاظ نازل کرے کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہ سکے، یعنی الف لام میم انہوں نے پڑھ کر سنایا. تو اللہ کے رسول نے اس وقت پھر ان سے پوچھا کہ الف لام میم، تو یعنی اس سے کچھ نمبر مراد لیے گئے، اور نمبر سے مراد یہ تھا کہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں یا نشانیاں ہیں، یہ اتنے نبی آئے اس طرح سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں وہ علم موجود ہو، یا اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو نمبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. تو لیکن یہ پھر بھی متشابہ میں سے آئے گا، اس کی کوئی حتمی تاویل کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بیان نہیں کر سکتا. یعنی بتانا یہ مقصود تھا اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیت بغیر اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ابس کام نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی ابس کام کرے. تو ہر آیت میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے. اب اس کے بارے میں حروف مقطعات کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم کو قیامت کے دن معلوم ہو کہ جب اس وقت حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. نہیں صاحب ہے بالکل بالکل کچھ نہ کچھ. ہاں تو یہ جاتے ہیں تو بالکل اتنا نون تھا اس زمانے میں کہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا، یا پھر یہ کہ متشابہات میں سے تھی تو اس وجہ سے سب خاموش تھے اس کے اوپر. تو اب جو کچھ بھی ہو تو لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی تعبیریں کی گئی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں. تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.